خطاب فصل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ.
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله عز وجل. درس شمائل ترمذی ہمارا جاری و ساری ہے. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی گزارنے کے مختلف امور کے حوالے سے، طریقہ کار کے حوالے سے سننے کی ہمیں سعادت مل رہی ہے. اپنے پچھلے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گفتگو کرنے کے انداز کے بارے میں کچھ ہم نے سنا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طرح گفتگو فرمایا کرتے تھے. آج جو ہم نے سننا ہے شمائل ترمذی میں، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے کی مسکراہٹ. کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو مسکرایا کرتے تھے، وہ کیسا مسکرانا تھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر مسکرایا کرتے تھے، اس بات کو صحابہ کرام علیہ رضوان نے خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے. اصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات گرامی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیرت و صورت ایسی عطا فرمائی کہ جس سے لوگوں کے غم دور ہو جاتے ہیں، لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، آسانیاں ان کے لیے پیدا ہوتی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مبارک صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، وہ ایسی مبارک صورت تھی کہ صحابہ کرام علیہ رضوان اسے دیکھتے تو ان کے دل میں جو غم کی کیفیتیں ہوتی تھیں، جو پریشانیاں ان کو آئی ہوتی تھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی برکت سے وہ پریشانیاں، وہ غم کی کیفیتیں ان کی دور ہو جایا کرتی تھیں. مشہور واقعہ ہے حضرت سیدنا صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ایک اور انصاری صحابی، دونوں طرح کی روایتیں ہیں. بعض میں حضرت سیدنا صوبان رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے اور بعض میں ایک اور انصاری صحابی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے کہ وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. حاضر ہوئے تو ان کے چہرے پر غم کی کیفیت تھی اور بالکل یعنی پریشان سے چہرہ غمگین تھا ان کا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اپنے اصحاب کی خبر گیری کیا کرتے تھے، وہ نہیں ہوتے تو ان کے بارے میں پوچھتے تھے، کوئی موجود ہے اور اس کی یہ کیفیت دیکھیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پوچھیں نا، یہ بہت بعید ہے، بہت مشکل ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، کیوں ایسی کیفیت تم پر طاری ہے، کیوں غمگین ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم گھر میں ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، غم آتے ہیں، دل غمگین ہوتا ہے، تو ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، آپ کی زیارت ہوتی ہے اور پریشانیاں اور غم سارے دور ہو جاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب کیا وجہ ہے کہ تم کیوں اس طرح اب غمگین بیٹھے ہوئے ہو؟ یعنی اب تو بظاہر میری بارگاہ میں ہی ہو نا، دیکھ رہے ہو، زیارت کر رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو، لیکن اس کے باوجود تم پر غم کی کیفیت کیوں ہے؟ تو اپنے غم کا سبب بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کل بروز قیامت اگر ہم جنت میں داخل ہوں گے تو ہمارا جو درجہ ہوگا وہ نچلے درجے کے اندر ہوگا، ہم تو نیچے ہوں گے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اوپر والے درجے میں ہوں گے، انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، تو وہاں تو آپ کی زیارت نہیں ہو سکے گی. تو مستقبل کے اس خوف نے، آخرت کے اس خوف نے کہ جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ ہو، ان کے اوپر غم کی کیفیت طاری ہو گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، خاموشی فرمائی. اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جو اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی بات مانے اور رسول اللہ کی بات مانے، تو ایسا شخص ان لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، اور یہ بہت ہی اچھے رفیق ہیں، بہت ہی اچھے ساتھی ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ عطا فرما دیا، اللہ تبارک و تعالی نے ایک ذریعہ عطا فرما دیا کہ اگر قیامت کے دن جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کی بات کو مانو، جنت میں تمہیں انبیاء کرام علیہ السلام کا ساتھ مل جائے گا۔ تو بہرحال صحابہ کرام علیہ رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی زیارت کرتے اور اس زیارت کے ایسے عاشق ہوا کرتے تھے کہ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ ہمہ وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتے رہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ضروریات کو پورا کرنا یہ ضروری ہوتا تھا، لیکن آخرت کے حوالے سے بھی ان پر ایک کیفیت یہ طاری رہتی تھی کہ کل بروز قیامت ہوگا کیا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ ہو سکی۔ تو ایک عام حالت میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی جائے تو یہ برکتیں نصیب ہوں، تو جب ایسے خوبصورت چہرے کے اوپر مسکراہٹ آئے، تبسم آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ کا عالم کیا ہوگا، اور بالخصوص جب کوئی واقعہ پیش آئے، جب کوئی بات پیش آئے اور اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کثرت کے ساتھ مسکرائیں کہ آپ کی مبارک داڑھی نظر آئیں، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا اور صحابہ کرام علیہ رضوان اس وقت کیسی کیفیت کے اندر ہوتے ہوں گے، یہ وہی جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ مسکرایا کرتے تھے۔ البتہ یہاں یہ تفصیل جاننا ضروری ہے، ویسے تو جو عربی زبان ہے اس کو اللہ نے بڑی وسعت دی ہے اور اس میں ایک ایک کیفیت کے، ایک ایک حالت کے مختلف نام ہوتے ہیں۔ اردو زبان یا کسی اور زبان کے اندر ایسی وسعت نہیں ہے کہ ہر کیفیت کے، ہر حالت کے الگ الگ نام ہوں، ورنہ عربی میں مسکراہٹ کے لیے، ہنسنے کے لیے، قہقہ لگانے کے لیے، اور کس بنیاد پر آپ کو ہنسی آئیے، کس وجہ سے ہنسی آئیے، اس کے لیے الگ الگ نام ہے کہ تعجب کی وجہ سے ہنسے، کسی چیز کو دیکھا اور اس سے خوشی حاصل ہوئی اس کی وجہ سے ہنسے، ہر ایک کا الگ الگ نام دیا گیا ہے۔ لیکن جو مشہور نام ہے وہ تین ہیں، ایک ہے تبسم مسکرانا، دوسرا دہک یعنی ہنسنا، اور تیسرا قہقہا، اتنے زور سے ہنسنا کہ دوسروں کو بھی آواز پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمومی مسکرانا تھا وہ تبسم کی صورت تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارکہ پر، آپ کے ہونٹوں پر جو ہے وہ مسکراہٹ رہا کرتی تھی۔ البتہ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہنسنا بھی ثابت ہے، لیکن اتنی آواز سے کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو سنے۔ قہقہ لگانا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ کار نہیں اور آپ سے ثابت بھی نہیں، اگرچہ کہ گناہ نہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار نہیں، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی غالب اکثریت بھی اسی طرح تھی۔ قہقہ لگانا بہت نادر کسی کے ساتھ ہوتا تھا، ورنہ عام طور پہ مسکرانا یا اتنی آواز میں ہنسنا کہ خود اپنی آواز کو سن سکے، یہ ان کا طریقہ کار ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ اور ایک بات کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کثرت کے ساتھ مسکراتے تھے۔ ایک تو اس میں جو طلاقت وجہ ہے، یعنی کسی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، اچھے انداز میں ملنا، یہ مسکراہٹ کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے بھائی کے سامنے مسکرانا بھی تیرے لیے صدقہ ہے، یعنی اگر تو اپنے بھائی سے مسکرا کر ملتا ہے، اس کو مسکرا کر دیکھتا ہے تو یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک تو حسن اخلاق کی وجہ سے اس طرح آپ کا مسکرانا، دوسرا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باروب شخصیت بنایا تھا، یعنی آپ کو ایک خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ آپ کا جو روب ہے وہ ایک مہینے کے فاصلے پر تو آپ کے دشمنوں پر ہوتا تھا کہ دشمن ایک مہینے کے فاصلے پر بھی ہے تو بھی اس کے اوپر حضور علیہ السلام کا روب و دبدبا یہ طاری رہتا تھا، اور جو مومنین آتے تھے، مسلمان آتے تھے، جو پہلی مرتبہ آتا تھا، سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دیکھ کر حضور علیہ السلام کے روب کے اندر آ جاتا تھا، لیکن جب ملتا تھا تو حضور علیہ السلام سے محبت کرنے لگتا تھا۔ تو آپ علیہ السلام کا یہ مسکرانا اسی وجہ سے تھا کہ اگر آپ روب و دبدبا کی کیفیت میں رہتے تو آپ علیہ السلام کی صحبت بابرکت کے اندر رہ کون پاتا، کون گفتگو کر پاتا، اس لیے آپ علیہ السلام کے مبارک چہرے پر مسکراہٹ رہا کرتی تھی۔ یہاں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقریباً 9 احادیث طیبہ لے کر آئے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹ کا عمومی تذکرہ بھی کیا ہے اور خصوصی تذکرہ بھی کیا ہے. یعنی علماء نے اس بات کا بڑا اہتمام کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس مقام پر بالخصوص روئے, یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر گریہ طاری ہوا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر رونا طاری ہوا, یہ کیسے کیسے مقامات تھے ان کو ذکر کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کون سے ایسے واقعات پیش آئے یا آپ نے کون سی ایسی باتیں ذکر کی کہ جس کے اوپر خاص طور پر صحابہ کرام علیہ رضوان نے ذکر کیا کہ فتبسم, حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے, فضحک, آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہنسے, اس کو خاص طور پہ ذکر کیا ہے. تو یہاں امام ترمذی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مطلقاً کچھ حدیثیں لے کر آئے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ واقعات لے کر آئے ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بالخصوص مسکراہٹ کا تذکرہ موجود ہے. فرماتے ہیں بابو ما جاء فی ضحک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہنسی اور مبارک تبسم کے بارے میں آنے والی احادیث سے متعلق یہ باب ہے. حدثنا احمد بن منیع اخبرنا عباد بن العوام اخبرنا الحجاج وهو ابن ارطاطا عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال كان في ساق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حموشة وكان لا يضحك الا تبسما فكنت اذا نظرت اليه قلت اكحل العينين وليس باكحل. يعني حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک پنڈلی تھی اس کے اندر کچھ یعنی بہت بھاری نہیں تھی, وہ اس کے اندر کچھ باریک پن تھا, یعنی بہت زیادہ موٹی نہیں بہت زیادہ باریک نہیں تھی, یعنی خوبصورت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پنڈلی تھی. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بھی ہنستے تو مسکراہٹ کے ساتھ ہنسا کرتے تھے. وَكَانَ لَا يَضْحَكُ إِلَّا تبسمن, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ہنسی کا کوئی معاملہ پیش آتا تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوا کرتی تھی. فرماتے ہیں کہ جب بھی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھتا تو میں یہ عرض کرتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنکھوں میں سرما لگایا ہوا ہے, یعنی سربگی آنکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی, حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سرما نہیں لگایا ہوتا تھا. یعنی بغیر سرما لگائے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو مبارک آنکھیں تھیں وہ سرمے والی ہی محسوس ہوا کرتی تھی, اگرچہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام علیحدہ سے سرما بھی لگایا کرتے تھے جس کا تذکرہ پیچھے ابواب کے اندر گزر چکا ہے. حدثنا قتیبۃ بن سعید قال اخبر ابن لہیعۃ عن عبید اللہ بن المغیرۃ عن عبد اللہ بن الحارث بن جزء رضی اللہ تعالی عنہ قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. يعني حضرت عبداللہ بن حارث بن جز رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, اب فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو بھی مسکرانے والا نہیں دیکھا, یعنی سب سے بڑھ کر جو مسکرانے والا میں نے دیکھا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو دیکھا ہے. مزید فرماتے ہیں حدثنا احمد بن خالد الخلال حدثنا يحيى بن اسحاق السيلحاني قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب عن عبد الله بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الا تبسما. وہی بات جو حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی تھی, یہ بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو ہنسنا تھا وہ عمومی طور پر مسکرانا تھا, عمومی طور پر مسکرائے کرتے تھے. بعض اوقات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہنسی کی آواز جو خود آپ سنا کرتے تھے کہا کہا نہیں لگایا کرتے تھے. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث غریب من حدیث لیث بن سعد. اب واقعہ بیان کرتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, فرماتے ہیں حدثنا ابو عماد بن حسین بن حریث قال حدثنا وکیع قال حدثنا الاعمش عن المعرور بن سوید عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یعنی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لاعلم اول رجل يدخل الجنہ, میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں کہ جو جنت کے اندر سب سے پہلے داخل ہوگا. وآخر رجل يخرج من النار، اور اس شخص کو بھی جانتا ہوں کہ جہنم سے سب سے آخر میں نکالا جائے گا، یعنی جہنم سے جو آخر آخر میں نکالے جانے والے افراد ہوں گے ان میں سے ایک یہ شخص ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بھی جانتے ہیں. اب اس کا معاملہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا معاملہ ہوگا کیا، کہ یؤتا بالرجل یوم القیامہ، یہ شخص جو جہنم کے اندر تھا جس کو نکالا گیا جہنم سے، اس کو لایا جائے گا قیامت کے دن، فیقالو، اور کہا جائے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالی ملائکہ سے ارشاد فرمائے گا کہ اعرضوا علیہ صغار ذنوبہ ویخبأ عنہ کبارہا، کہ اس کے سامنے جو ہے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پیش کرو، صغیرہ گناہوں کو پیش کرو، اور جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ اس سے چھپا کر رکھو. چھوٹے جو صغیرہ گناہ کہلاتے ہیں وہ اس کے سامنے بیان کیے جائیں گے، بڑے بڑے گناہ اس سے چھپائے جائیں گے. فَيُقَالُ لَهُ عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا كَذَا وَكَذَا، تو نے فلا دن یہ عمل کیا تھا، یعنی یہ برائی کی تھی، صغیرہ گناہ ذکر کیا جائے گا، یہ والی برائی کی تھی، یہ والی برائی کی تھی. وَهُوَ مُقِرٌ، وہ اقرار کرے گا، لا ينکر، انکار نہیں کرے گا. وَهُوَ مُشْفِقٌ مِّنْ كِبَارِهَا، یہ تو ہو رہے تھے چھوٹے چھوٹے گناہ بیان، لیکن وہ ڈر رہا ہوگا کہ کہیں بڑے گناہ میرے بیان ہوں گے تو ہوگا کیا، یہ تو چھوٹے سے گناہ ہیں، میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اسی وجہ سے تو جہنم میں جل رہا ہے اور سب سے آخر کے اندر اس کو نکالا جا رہا ہے. وَهُوَ مُشْفِقٌ مِّنْ كِبَارِهَا، ڈر کیا ہے کہ کہیں بڑے گناہ پیش نہ ہو جائیں، وہ بیان نہ کیے جائیں. فَيُقَالُ، تو کہا جائے گا، اعطوہ مکان کل سیئت عمیلہ حسنت، یعنی اس کو ہر وہ گناہ جو اس نے کیا ہے اس کے بدلے نیکی دے دو، ثواب دے دو اس کو. تو سارے گناہ جو اس کے بتائے گئے تھے، اب چھوٹے چھوٹے گناہ تھے، ان کے بدلے تو نیکی کا اعلان ہو گیا، یعنی اس کے بدلے اس کو جنت کے اندر نعمتیں مل جائیں گی، مقام مل جائے گا. ڈر رہا تھا کہ بڑے بڑے گناہ کہیں میرے سامنے نہ آ جائیں، تو اب بے اختیار کے اٹھے گا، فَيَقُولُ إِنَّ لِي ذُنُوبًا لَا أَرَاهَا هَوْنَا، ہاں یا اللہ، میں نے تو بڑے بڑے گناہ کیے تھے، وہ مجھے نظر ہی نہیں آ رہے یہاں پر. تو پہلے کیا تھا، ڈر تھا کہ بڑے گناہ یہ پیش نہ ہو جائیں. اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھی کہ ہر چھوٹے گناہ کے بدلے تو مجھے نیکی مل گئی، بڑے بڑے گناہ کے بدلے بھی مل جائے گی، تو کہا کہ وہ جو گناہ میں نے کیے تھے وہ نظر نہیں آ رہے. قال ابو ذر، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا معاملہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا معاملہ بیان کر کے اس قدر ہنسے، اس قدر مسکراہٹ آئی آپ کے چہرے پر، یہاں تک کہ آپ کی مبارک داڑھے جو ہے وہ نظر آنے لگی. تو یہ ظاہر ہے کہ ایک بے اختیار معاملہ تھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ پہلے ڈر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ چھپے ہوئے رہیں، پھر اس کے بعد جو ہے جب نیکی ملتی ہے اس کے بدلے تو اب کہتا ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہ کہاں گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا معاویۃ بن عمرو قال حدثنا زائدۃ عن بیان عن قیس بن ابی حازم عن جریر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ما حجبنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منذ اسلمت ولا رآنی الا ضحکا، یعنی حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سے اسلام لے کر آیا ہوں کبھی بھی کوئی رکاوٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے سے نہیں آئی، جب جانا چاہتا ہوں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں، مجھے کو روکنے والا نہیں ہوتا، اور جب بھی میں نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا تو آپ علیہ السلام مسکرا رہے تھے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس عن جرير قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآني منذ اسلمت الا تبسما. ایک اور واقعہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں حدثنا حناد بن السري قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن عبيدة السلماني عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال، یعنی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لاعرف آخر اہل النار خروجا، میں جہنم سے نکلنے والے آخری شخص کو جانتا ہوں، یعنی جو لوگ آخر آخر کے اندر نکالے جائیں گے ان میں سے ایک شخص یہ بھی ہوگا. فرماتے ہیں کہ میں اس کو جانتا ہوں، رجل یخرج منها زحفا, ایک شخص اس میں سے نکلے گا اور وہ گھسیٹتا ہوا آ رہا ہوگا, جہنم سے نکالا جائے گا اور گھسیٹتا ہوا باہر کی طرف آئے گا. فیقال له انطلق فادخل الجنہ, تو اس سے کہا جائے گا کہ چل, یعنی چلنا شروع کر دے, گھسیٹنے کی جگہ چل اور جنت کے اندر داخل ہو جا. قال فیذهب لیدخل, وہ چاہے گا کہ میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں, تو دیکھے گا فیجد الناس قد اخذ المنازل, جنت تو بھری بھی ہوگی, سارے جنت کے اندر لوگ ہی لوگ ہوں گے, سب نے اپنی اپنی جگہیں لی بھی ہوں گی. فیرجع فیقول ربی قد اخذ الناس المنازل, وہ آ کے عرض کرے گا یا اللہ عزوجل جنت کے اندر تو تمام لوگوں نے اپنی اپنی جگہ لے لی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی اس سے فرمائے گا کہ اتذکر الزمان الذی کنت فیہا, کیا تو اس زمانے کو یاد کر رہا ہے, اس وقت کو یاد کر رہا ہے جس میں تو تھا, یعنی تو دنیا کو یاد کر رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی مقام ہے, کوئی جگہ ہے, اب وہاں پہ سب لوگ پہلے پہنچ گئے, سب نے اپنی اپنی جگہ لے لی اور پوری جگہ گر گئی, اب کوئی دوسرا آتا ہے تو گھری ہوئی جگہ میں وہ کیا بیٹھے گا, اس کو تو کوئی جگہ نہیں ملے گی وہاں پر. تو فرمایا تو کہ دنیا کو یاد کر رہا ہے, اس زمانے کو یاد کر رہا ہے جس میں تو تھا, کہ جنت میں بھی ایسا ہوگا کہ جنت کے اندر ساری کی ساری جنت بھری ہوئی ہے, اب میں نے کسی کو اس کے اندر داخل کیا تو اس کو جگہ نہیں ملے گی, تو ایسا نہیں ہے. جنت کی وسیع سے وسیع تر ہوتی چلے جاتی ہے. سیدی عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ جو غوث الزمان ہے, الابریز میں فرماتے ہیں کہ جنت کے گرد جو ہے وہ فرشتے موجود ہیں, جنت کے گرد باہر, اور ان کا ایک کام ہے, وہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا, اور جنت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کی مشتاق ہے, یعنی اس کو چاہتے, وہ شوق رکھتی ہے کہ حضور علیہ السلام کا ذکر سنے. تو فرماتے ہیں کہ وہ فرشتوں کا ذکر سن کے پھیلتی ہے, بڑھتی چلے جاتی ہے, اور اس کو روکا گیا ہے, ورنہ جنت کے حضور علیہ السلام کے شوق کا عالم یہ ہے کہ وہ دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جاتی. تو جنت کا معاملہ یہ دنیا کی طرح نہیں ہے. اب اس سے کہا جائے گا فیقول, وہ کہے گا نعم ہاں ایسا ہی ہے, دنیا میں تو ایسا ہی ہوتا تھا. فیقال له تمنا, اس سے کہا جائے گا کہ تمنا کر, خواہش کر. قال فیتمنا, وہ تمنا کرے گا. فیقال له فان لك الذی تمنیته, اب کتنی تمنا کر سکتا ہے بندہ, تھوڑی سی کرے گا, جتنی اس کی سوچ ہوگی اس کے حساب سے وہ تمنا کرے گا, ایک کالونی مانگ لے گا, بنگلے کچھ مانگ لے گا, کچھ محلات مانگ لے گا, تو وہ جتنی تمنا کرے گا فرمایا جائے گا کہ تجھے اتنا تو ملے گا. وَعَشَرَتَ أَضْعَافِ الدُّنْيَا, اور جتنی دنیا تھی اس سے 10 گنا زیادہ تجھے دیا جائے گا, 10 گنا زیادہ تجھے مزید دیا جائے گا. فَيَقُولُ, اب اس پر ایک جو ہے وہ دہشت سی طاری ہو جائے گی, ایک ہیبت سی طاری ہو جائے گی کہ کہاں جہنم کے اندر جل رہا تھا وہاں سے نکالا گیا, جنت میں داخلے کا حکم ہوا, جنت کے اندر جگہ موجود نہیں, اور مجھ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تو تمنا کر, جتنی تجھے جگہ ہے جتنی تو تمنا کرے گا وہ تو ملے گی, اس کے علاوہ دنیا سے 10 گنا زیادہ ملے گا. تو بے اختیار وہ کہہ اٹھے گا کہ اتسخر بی وانت الملک, یا اللہ تو بادشاہ ہے, تو مالک ہے, تیرے پاس بادشاہی ہے اور تو مجھ سے مذاق کر رہا کہ تو یہ فرما رہا ہے کہ تیرے لیے دنیا سے 10 گنا زیادہ ہے. تو اس کیفیت میں اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلیں گے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, فلقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ضحک حتی بدت نواجذہ, کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اس بات کو بیان کر کے آپ علیہ السلام مسکرائے, اور اس قدر مسکرائے کہ آپ کی مبارک داڑھے جو ہیں وہ ظاہر ہو گئی. تو یعنی ایک بندہ جو ہے اس کے اوپر ہی کیفیت طاری ہو گئی, وہ دہشت کے اندر آ گیا, بالکل اس کی کیفیت ہو گئی کہ یہ ہوا کیا, تو اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ پر بے اختیار مسکراہٹ آئی. ایک اور واقعہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ذکر کرتے ہیں, فرماتے ہیں حدثنا قتیبۃ بن سعید قال حدثنا ابو الاحوص عن ابی اسحاق عن علی بن ربیعۃ قال شہدت علی رضی اللہ تعالی عنہ اتی بدابۃ لیرکبہا فلما وضع رجلہ فی الرکاب قال بسم اللہ فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله ثلاثا والله أكبر ثلاثا سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك یعنی حضرت علی بن ربیعہ یہ فرماتے ہیں کہ سیدنا مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سواری لائی گئی تاکہ آپ سواری پر سوار ہو جائیں جب آپ نے اپنا پاؤں رکاب کے اندر رکھا تو آپ نے یہ کہا بسم اللہ اللہ کا نام لیا پھر اس کے بعد جب آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے یعنی پہلے رکاب میں پاؤں رکھا تو بسم اللہ کہہ کے رکھا پھر اس کے اوپر جو سواری تھی جو جانور تھا اس کے اوپر آپ بیٹھ گئے اور آپ نے کہا الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے اس کے بعد آپ نے سواری کی دعا پڑھی سبحان الذی آخر تک اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ کہا الحمدللہ پھر تین مرتبہ آپ نے کہا اللہ اکبر پھر اس کے بعد آپ نے یہ پڑھا کہ سبحانک اے اللہ تیرے لیے پاکی ہے انی ظلمت نفسی میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا یعنی گناہ کیے فاغفر لی میری مغفرت فرما دے گناہوں کو معاف فرما دے فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ کہ اللہ اے اللہ تو ہی گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے اور تو کوئی گناہوں کو معاف نہیں کرے گا گناہ تو ہی معاف کرے گا ثم ضحك یہ پڑھ کر حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا دیے پھر آپ نے فرمایا فَقُلْتُ یعنی علی بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ من ای شیئن ضحکت یا امیر المؤمنین اے امیر المؤمنین آپ کس بات پر مسکرائے ہیں قال انہوں نے کہا کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صنع کما صنعت میں نے جیسا میں نے کیا ہے ویسا ہی کرتے ہوئے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ رکاب میں پاؤں رکھا تو بسم اللہ کہا سیدھے ہو کے بیٹھے تو الحمدللہ پڑھا پھر اس کے بعد دعا پڑھی پھر تین مرتبہ الحمدللہ تین مرتبہ اللہ اکبر اور یہی الفاظ کہ اے میرے رب میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا مجھے معاف فرما کیونکہ گناہوں کو معاف فرمانے والا تو ہی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تو گناہ نہیں ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی استغفار کیا تو یہ کہا اور اس کے بعد ثم ضحکا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے تو فقلت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ من ای شئین ضحکت یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرائے آپ کیوں مسکرائے تو یہ جو الفاظ تھے نا سبحانک اے رب تیرے لیے پاکی ہے انی ظلمت نفسی میں نے اپنی جان پر ظلم کیا فاغفر لی اے میرے رب مجھے معاف فرما فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ کہ گناہوں کو معاف فرمانے والا تو ہی ہے تو اِنَّ رَبَّكَ لَا يَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ اِذَا قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِ تمہارا جو رب ہے وہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے جب بندہ کہتا ہے کہ اے میرے رب میرے گناہوں کو معاف فرما یعنی اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں جب یہ عرض کی جائے کہ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کیوں؟ اس لیے پسند ہے کہ یعلم انہ لا یغفر الذنوب احد غیرہ یعنی بندہ اس بات کو جانتا ہے اس بات کا اعتقاد رکھتا ہے کہ میرا رب ہے کہ جو میرے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے میرے رب کے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف نہیں کرتا وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا اللہ تو ہی گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے تو اس بات سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی اس رضا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس راضی اور خوش ہونے پر آپ مسکرائے اور مسکرانا اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب آپ کی امت کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے کوئی فائدے والی بات حاصل ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بالخصوص اس کے اوپر مسکرائے کرتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے مسکرائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کار پر عمل کرنے کے لیے مسکرائے ایک اور حدیث مبارکہ موجود ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے اگلے سلسلے کے اندر ہم بیان کریں گے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کے حوالے سے اور اس کے بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قلیل طور پر بعض اوقات مزاح فرمایا ہے جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو بلکہ دل خوش ہو اور اس کے اندر کسی طرح کا کوئی جھوٹ نہیں ہوا کرتا تھا اس حوالے سے باب امام ترمذی رحمت اللہ تعالی لے کر آئے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ دونوں باتیں اپنے اگلے سلسلے کے اندر سننے کی ہم سعادت حاصل کریں گے رب تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک مسکراہٹ کے صدقے میں ہمیں قیامت کی گھبراہٹوں سے محفوظ رکھے اور قیامت کے دن ہنستا مسکراتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ہمیں جنت میں اور جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
کیا خطاب فصل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ۔